بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرت رئیس الجامعہ، اساتذہ کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا انعام و کرم ہے کہ آج ہم قیام پاکستان کی اس تاریخ میں، اس روح پرور تقریب میں جمع ہیں، جس میں پاکستان کے قیام پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. اور اس موقع پر ہمارے عزیز طلباء نے جو مختلف مظاہرے پیش کیے اور جو روح پرور نظمیں ہمیں سنائیں، اس پر میں ان سب کو اور ان کے منتظمین کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کو رونق دینے کے لیے ان تمام مظاہروں اور تقریروں اور نظموں کا اہتمام فرمایا. آج کا دن در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں پاکستان جیسی ایک مسلمان ریاست اپنے فضل و کرم سے ایک ایسے ماحول میں عطا فرمائی جبکہ دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں اپنا پورا زور اس بات کے لیے لگا رہی تھیں کہ کسی طرح یہ ملک اسلام کے نام پر وجود میں نہ آئے. انگریز، ہندو اور سکھ جو غیر منقسم ہندوستان میں آباد تھے، وہ مسلمانوں کے لیے کوئی الگ ریاست قائم کرنے کے مخالف تھے اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور اس بات کے اوپر لگایا ہوا تھا کہ مسلمان یہ ملک حاصل نہ کر سکے. پاکستان کا ابتدائی تصور کہ مسلمانوں کی الگ ریاست ہو، عام طور سے کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے پیش کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سے بھی پہلے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور سب سے پہلے پیش کیا تھا. حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی جو بہت بڑے ادیب بھی تھے، بہت بڑے مصنف بھی تھے، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تعلق عطا فرمایا تھا، انہوں نے اپنی کتاب حکیم الامت میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ پاکستان کے وجود اور پاکستان کے مطالبے کا نعرہ تو ہم نے بہت بعد میں سنا، سب سے پہلے ہندوستان میں ایک مسلم ریاست کے قیام کی بات سب سے پہلے ہم نے تھانہ بھون میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی زبانی سنی. لہذا یہ وہ وقت تھا جبکہ ابھی تک پاکستان کے قیام کا مطالبہ سیاسی انداز میں سامنے نہیں آیا تھا. اس وقت بھی سب سے پہلے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ تصور پیش کیا, اور اس کے بعد پھر یہ مطالبہ ایک سیاسی انداز میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک نعرے کے طور پر پیش کیا, اور پھر مسلمانان ہند کی ایک بھاری اکثریت وہ اس مطالبے کے حق میں تھی, اور ایک بہت بڑے عظیم انتخابات کے نتیجے میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ مسلمانان ہند اپنے لیے پاکستان کی شکل میں ایک الگ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس الگ ریاست کے قیام کے لیے چاروں طرف سے مخالفتوں کا بازار گرم تھا, اور پاکستان کے ایک رہنما کی طرف یہ مقولہ منسوب ہے کہ انگریز کے تو دو دشمن ہیں, ایک ہندو اور ایک مسلمان, لیکن مسلمان کے تین دشمن ہیں, ایک انگریز, ایک ہندو اور ایک خود مسلمان. کہ ان میں سے بعض حضرات مسلمان ہونے کے باوجود وہ اس ریاست کے تصور سے کے قائل نہیں تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخالفتوں کے طوفان سے گزرتے ہوئے یہ ملک 14 اگست 1947 کو ایک ایسے وقت قائم فرمایا کہ وہ رمضان کی 27ویں شب تھی, اور اس 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے زمین کے خطے کے اوپر پاکستان کو ایک مستقل ریاست کی صورت میں اس طرح ابھارا کہ دنیا حیران رہ گئی. جس وقت پاکستان بن رہا تھا تو بچے بچے کی زبان پر یہ نعرے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہم اس وقت اب اس وقت کو دیکھنے والے تو معدود چند ہی رہ گئے ہوں گے, لیکن ہمیں اپنے بچپن کی وہ یادیں آج تک نہیں بھولتی جب ہم اپنی تتلائی ہوئی زبان میں بھی یہ نعرے لگایا کرتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان, مل کے رہے گا, بن کے رہے گا پاکستان, سینے پہ گولی کھائیں گے, پاکستان بنائیں گے. یہ نعرے بچے بچے کی زبان پر تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معصوم نعروں کو بھی قبولیت کا شرف عطا فرمایا, اور 14 اگست 1947 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں رمضان کی 27ویں شب میں یہ مملکت وجود میں آئی, اور وہ جمعۃ الوداع بھی تھا. ایک ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ریاست کو وجود بخشا جبکہ رمضان کا مہینہ تھا, جمعۃ الوداع تھا, 27ویں شب تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا, اور یہ پوری دنیا میں واحد ملک ہے جو اسلام کی بنیاد پر بنا, اور سارے ملک قومیتوں کی بنیاد پر بنتے ہیں اور زبانوں کی بنیاد پر بنتے ہیں, لیکن اس موجودہ ماحول کے اندر پاکستان پہلا وہ ملک تھا, اور اس کے نظیر اور بھی کہیں نہیں ملے گی کہ جو صرف اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں یہ ریاست عطا فرمائی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے باوجود اس کے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو پاکستان کے مخالفین کی طرف سے, ہندوؤں کی طرف سے, سکھوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ بھوکا ننگا پاکستان, یعنی پاکستان ایسا بنے گا کہ اس میں لوگ بھوکے ننگے ہوں گے, ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوگا. کہا جا رہا تھا
کہ پاکستان چند دن کا ہے، چند دن کا مہمان ہے اور چند دن کے اندر یہ ختم ہو جائے گا، اور سازشیں بھی اس قسم کی تھیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جب پاکستان سے حضرت والد باجی رحمت اللہ علیہ نے ہجرت فرمائی تو وہاں کسٹم پر حضرت والد باجی رحمت اللہ علیہ کے پاس کتابوں کا ایک بہت بڑا خزانہ تھا، اور ان کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ میں کسی طرح یہ کتابیں اپنے ساتھ لے جا سکوں اور یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن جب کسٹم پہ پہنچے، وہ کسٹم جس سے گزر کر ہمیں پاکستان کے اندر داخل ہونا تھا، تو وہاں یہ دیکھا کہ کسٹم والے وہ اور ہر چیز کو گوارا کر رہے ہیں، لیکن ایک تو سونا چاندی اور دوسرے کپڑے یہ کسی قیمت پر گوارا نہیں کرتے۔ چنانچہ ہماری بہنوں کا، ہمارے گھر والوں کا ایک کپڑوں کا ایک بکس تھا، وہ سارے کے سارے کپڑے، بے سلے کپڑے جتنے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے چھین لیے۔ اس لیے چھین لیے کہ تاکہ ان کا تو یہ نعرہ تھا کہ بھوکا ننگا پاکستان، اس کو عمل کر کے دکھائیں کہ پاکستان میں جا کر کسی کو کپڑا نصیب نہیں ہے، کسی کو خوراک نصیب نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے سارے منصوبے خاک میں ملائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پاکستان قائم ہوا، باوجود کے بے شمار مسائل کا سامنا تھا۔ مہاجرین کا ایک سیلاب تھا جو کٹ مر کر، جن کو قربانیاں دے کر، ان کی خون کی ندیاں بہ کر کسی طرح پاکستان پہنچ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی یہاں پر آباد کیا اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ ہم اس پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آج ایک بات بہت کثرت سے لوگوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہے، اور خاص طور سے افسوس ہے کہ ہمارے دینی حلقوں میں بھی یہ بات بہت شبد و مد کے ساتھ پھیلائی جاتی ہے کہ پاکستان غلط بنا۔ یہ پھیلائی جاتی ہے کہ چونکہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا کہ یہاں اسلامی نظام قائم ہو، اسلامی شریعت کا نفاذ ہو، ابھی تک ہم وہ منزل حاصل نہیں کر سکے، لہذا یہ بنا ہی غلط تھا اور اس کو بننا نہیں چاہیے تھا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ اب تک ہم اسلامی شریعت کے نفاذ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے، اس واسطے جو پاکستان کا مقصد وجود تھا وہ پورا نہیں ہوا، اس لیے یہ مملکت معاذ اللہ بیکار ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات لوگ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہم نوائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں میں یہ بات ذرا تفصیل کے، تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات، اس کے سیاسی منظر کے بارے میں ہم سب تنقید کرتے رہے ہیں۔ جن ہاتھوں میں پاکستان کی باغڈور آئی، اور اس وقت جن ہاتھوں میں پاکستان کی باغڈور ہے، وہ پاکستان کے اصل مقصد وجود سے بے وفائی کرتے رہے ہیں، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس کو آگے بڑھانے میں بڑی حد تک ناکام رہے ہیں۔ یہ ساری تنقیدیں ہم کرتے ہیں، پاکستان کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کا اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بات کبھی فراموش نہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام خرابیوں کے باوجود پاکستان کو ساری دنیا میں ایک منفرد حیثیت عطا فرمائی ہے، جو آپ کو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملے گی۔ وہ منفرد خاصیت جو آپ کو دنیا کے کسی خطے میں، کسی ملک میں، کسی ریاست میں نہیں ملے گی، وہ در حقیقت ہمارے بزرگوں کی جدوجہد کا ایک عظیم ثمرہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ واحد ملک ہے، پاکستان پوری دنیا میں واحد ملک ہے جس کے دستور میں یہ کہا گیا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ جل جلالہ کی ہے۔ یہ جملہ کہ حاکمیت جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور جو حاکم بھی آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے تابع ہو کر اور اس کے نائب بن کر کام کرتے ہیں. یہ جملہ آپ کو امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک جتنے ممالک ہیں اور جتنے عالم اسلام کے ممالک ہیں, سعودی عرب سبھی, اس میں کسی کے دستور میں آپ کو یہ جملہ نظر نہیں آئے گا. ان الحکم الا للہ, کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے. یہ وہ بات ہے جس کو پاکستان کے دستور کا بنیادی پتھر قرار دینا چاہیے, اور اس میں ہمارے اکابر شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا محمد ادریس کانلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان حضرات کی پے ہم کوششوں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز ایسی پاکستان کو عطا فرمائی ہے کہ اس کی کوئی نظیر دنیا کے اندر موجود نہیں. سن 1949 تک, یعنی پاکستان بننے کے 2 سال بعد تک, یہاں اس طبقے کا کی طرف سے بڑا زبردست پروپیگنڈا تھا جو یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کو سیکولر ریاست بنایا جائے, ایک لادینی ریاست بنایا جائے, اور اس کے لیے طرح طرح کی مہمیں چلائی جا رہی تھیں. لیکن ہمارے ان اکابر نے ان مہمات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا, اور ڈٹ کر مقابلہ کر کے سن 1949 میں علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد مقاصد مرتب فرمائی, اور پھر ایک عظیم الشان تقریر کی جو آج بھی اس تقریر کے الفاظ محفوظ ہیں. انوار عثمانی کتاب کے اندر علامہ عثمانی کی وہ تقریر موجود ہے, اور اس موقع پر جب علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر فرمائی تو اس وقت کے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان مرحوم نے کہا کہ یہ قرارداد جو آپ نے مرتب کی ہے میں اپنی طرف سے پیش کروں گا, اور پھر لیاقت علی خان مرحوم نے وہ قرارداد پیش کی جس کو آج قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے, اور ہمارے پاکستان کے دستور کی بنیاد اور اس کی خست اول وہ قرارداد مقاصد ہے, جسے الحمدللہ باوجود ہزار کوششوں سازشوں کے, اس تمام طوفان کے سے گزرتے ہوئے کسی بھی دستور میں اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکا. آج وہ پاکستان کے دستور کا ایک اہم حصہ ہے. کوششیں تھیں کہ پاکستان کو بھی دوسری قومی ریاستوں کی طرح یہ لادینی انداز میں مرتب کیا جائے, قومی انداز میں مرتب کیا جائے, لیکن ہمارے علماء کرام کی پہم جد و جہد کے نتیجے میں وہ سازی سے ناکام ہوئی, اور الحمدللہ پاکستان نے یہ اعتراف پاکستان کی حکومت کے اندر یہ اعتراف کیا, اور اس کے نتیجے میں پھر اسلام پاکستان کے دستور کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے, قرآن و سنت ہے, اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے, اور قرآن جتنے قوانین ہیں ان کو قرآن و سنت کے مقابلے کے سانچے میں ڈھالا جائے گا. میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا جو دستور ہے جس کے بارے میں ابھی آپ نے بچے سے نظم بھی سنی ہے, وہ دستور ساری دنیا کے کسی بھی دستور میں وہ باتیں نہیں ہیں جو ہمارے پاکستان کے دستور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے علماء کرام کی جد و جہد کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائی ہے. اور سعودی عرب سمیت کسی بھی مسلمان ملک میں اس قسم کا دستور موجود نہیں ہے. آج بھی ہمارے دستور کے تحت یہ ہر مسلمان, ہر شہری کو یہاں قاصل ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی غیر اسلامی قانون کو عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے کہ چونکہ قرآن کریم اور سنت کے خلاف ہے لہذا اس کو بدلا جائے. میں 17 سال سپریم کورٹ کے شریعت اپیل بینچ کے جج کی حیثیت سے ان مقدمات کی سماعت کرتا رہا ہوں جن میں کہ یہ دعوے کیے جاتے تھے کہ یہ شکایتیں کی جاتی تھی کہ فلاں قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے. ہم نے وہاں بیٹھ کر 200 سے زیادہ قوانین کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی دستور کے تحت ہم نے ان کو بدل کر اسلامی قانون میں تبدیل کیا، 200 کے قریب قوانین بدلے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس پورے 17 سال کے اندر اس دستور کی اس عظیم موقع کو سے فائدہ ہمارے لوگوں نے نہیں اٹھایا۔ میں نے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑے، منتیں کی کہ آپ جو سیاسی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہے، لیکن خدا کے لیے اس دستور کے اس حصے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ موجودہ غیر اسلامی قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے آپ درخواستیں دیں۔ مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دینی حلقوں کی طرف سے ایک درخواست نہیں آئی، ایک درخواست کسی ایک قانون کے بارے میں ہمارے دینی حلقوں کی طرف سے نہیں آئی۔ جو درخواستیں آئیں وہ باطل فرقوں کی طرف سے آئیں، منکرین حدیث کی طرف سے آئیں، قادیانیوں کی طرف سے آئیں، شیعوں کی طرف سے آئیں، لیکن ہمارے انہی کے اوپر ہم نے فیصلے دیے اور ان پر فیصلے دینے کے نتیجے میں 200 قوانین الحمدللہ تبدیل کیے۔ لیکن ہمارے ہاں افسوس ہے کہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ لہذا آج جو لوگ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ پاکستان دارالکفر ہے، پاکستان کی حکومت مرتد ہے اور پاکستان کی فوجیں مرتد ہیں اور اسلام سے خارج ہیں، ان کو حالات کا علم نہیں، ان کو پتہ نہیں کہ یہ واحد ملک ہے پاکستان جس کی بنیاد میں جس کے دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکمیت صرف اللہ جل جلالہ کی ہے۔ واحد ملک ہے جس میں آپ کسی قانون کو اس وجہ سے چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، آج بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم اور سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، جلوس نکالنے کو بھی تیار ہیں، جلسے کرنے کو بھی تیار ہیں اور پاکستان کی مخالفت میں باتیں کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دستور کی خاطر ہمیں عطا فرمایا۔ تو ایک تو بات یہ ہے باوجود ساری خامیوں کے، لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی اس کا دستور اور آئین دنیا کے سارے ممالک سے ہزار درجہ بہتر ہے اور اس کے اندر اسلام کی بالادستی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ دوسرے، اگر پاکستان کا موازنہ دوسرے اسلامی ممالک سے کیا جائے، مسلمان ممالک سے کیا جائے، تو اس کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو ہمارے لیے ایک عظیم نعمت بنایا۔ آپ پاکستان سے ہٹ کر کسی بھی مسلمان ملک میں چلے جائیے، وہاں جمعہ کے خطبے میں، جمعہ کی تقریر میں آپ اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے، آپ کو چھپی ہوئی تقریریں ملیں گی، حکومت کی طرف سے بھیجی ہوئی تقریریں ملیں گی اور اس کے اندر آپ اس بات کے پابند ہوں گے کہ جو حکومت نے کہا، نے جو ہدایات دی ہیں آپ خطبے کے اندر صرف وہ بیان کریں۔ آپ پاک حکومت پر تنقید نہیں کر سکتے، آپ پاک حکومت کے کسی غلط اقدام کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کر سکتے، کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ تقریباً سارے اسلامی ملکوں کا حال یہ ہے۔ میں تو ایک مرتبہ تونس گیا تھا، تونس اسلامی ملک ہے، وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کا موقع آیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد میں جب میں گیا خطبے کا وقت آیا تو امام صاحب کا دونوں خطبے صرف سربراہ حکومت کی تعریف پر مشتمل، پہلے خطبہ بھی اور دوسرا خطبہ بھی سوائے صلاۃ و سلام کے، حمد و صلاۃ کے، اور باقی سارا موضوع وہ تھا۔ میں نے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ بھائی میں نے یہ منظر دیکھا آج کہ میں نے آج تک کہیں کسی جگہ پر جمعہ کے خطبے میں یہ صورتحال نہیں دیکھی، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ خطبہ حکومت کی طرف سے تمام مسجدوں کے اندر بھیجا گیا ہے اور اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ اسی خطبے کو پڑھا جائے، لہذا آج صرف اس ایک مسجد میں نہیں بلکہ ملک کی ساری مسجدوں کے اندر یہ خطبہ پڑھا گیا اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی اور بات کرے۔ ملک اسلامی ملکوں میں صورتحال یہ ہے کہ جب آپ جمعہ کی تقریر کرتے ہیں پوری تقریر ریکارڈ ہوتی ہے، اور اس کی ویڈیو بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ کس سے کیا بات کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں آزادی عطا کر دی. ہم اپنے ضمیر کے مطابق اپنی بات کہہ سکتے ہیں. یہ بات آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی, کسی دوسرے مسلمان ملک میں نظر نہیں آئے گی, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی. اور اسی کی وجہ سے الحمدللہ ہم اس لائق ہیں کہ اگر جو ہماری یہ بے شک اسلامی دستور ہمارا اسلامی بحیثیت مجمول اسلامی ہے اور اس کے اندر بہت سی خامیاں بھی ہیں اور ہمارے عمل میں بہت ساری خامیاں ہیں, لیکن ان خامیوں کی اصلاح کے لیے جد و جہد کا راستہ کھلا ہوا ہے. اگر ہم اس کے لیے صحیح خطوط پر جد و جہد کرنا چاہیں تو ہمارا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی فضل و کرم سے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے, بدعملیوں کا ایک لامتناہی سیلاب ہے, حکومت میں بھی اور عوام میں بھی اور سیاسی پارٹیوں میں بھی بدعملیوں کا ایک سیلاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ ہم اس بدعملی میں مبتلا ہیں, لہذا پاکستان کے قیام کے جو صحیح ثمرات ہونے چاہیے تھے, جو صحیح نتائج ہونے چاہیے تھے, ابھی تک ہمیں حاصل نہیں ہوئے, وہ ہماری اس بدعملی کی وجہ سے ہے. لیکن خوب سمجھ لیجیے, اس بدعملی کی وجہ سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مرتد ہے, پاکستان کی حکومت مرتد ہے, جو حکومت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ مرتد ہیں, جو پاکستان کی فوج پاکستان کا دفاع کرتی ہے وہ مرتد ہے, یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے کہ جو گمراہی کی حد تک پہنچتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب پاکستان کے دستور کا افسوس ہے کہ لوگوں نے غور سے مطالعہ ہی نہیں کیا, اگر پاکستان کے دستور کا کو سامنے رکھا جائے تو پاکستان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا, وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. اس کو مرتد کہنا, اس کو کافر کہنا ہرگز جائز نہیں. البتہ اگر وہ کلمہ پڑھ کر بدعملی میں مبتلا ہے تو اس کو بدعمل کہہ سکتے ہیں, گناہگار کہہ سکتے ہیں, فاسق بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو کافر کہنا یا اس کو مرتد کہنا یہ ایسا ہی ہے جیسے خوارج اور معتزلہ کے بارے میں ہے کہ وہ ذرا سے گناہ کی بنیاد پر لوگوں کی تکفیر کر دیتے تھے. لہذا خدا کے لیے اس زبردست مغالطے سے اپنے خود بھی اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اللہ جل جلالہ کی عظیم نعمت ہے پاکستان, اس عظیم نعمت کا شکر ادا کریں, اس کے قدر کریں. دنیا کے اندر ہر قوم اپنے ملک کے ساتھ محبت رکھتی ہے, دنیا کی ہر قوم اپنے ملک کے پرچم کو ایک احترام کی نظر سے دیکھتی ہے اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسے عناصر بھی موجود ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان کا کھاتے ہیں, پاکستان سے فائدے اٹھاتے ہیں اور اس کے باوجود پاکستان کے حق میں کوئی کلمہ خیر نکالنے کی ان کو کبھی توفیق نہیں ہوتی اور وہ پاکستان کے بارے میں بری باتیں کرتے رہتے ہیں. اور ان کو اگر پاکستان خدا نہ کرے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے تو ان کو کوئی دکھ نہیں ہوتا, ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, ان کو شاید خوشی میسر آتی ہے کہ پاکستان نہ رہے. میں ابھی کل میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا ایک صاحب کا اور انہوں نے فرمایا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ کی مسجد کے مینار کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے, تو یہ آپ نے اپنی مرضی سے لگایا ہے یا کسی نے آپ کی مرضی کے خلاف لگا دیا ہے؟ یعنی ان کا انداز یہ تھا کہ گویا آپ جیسے مسلمان آدمی اس کو یہ کہاں آپ ان سے یہ بات ممکن ہے کہ انہوں نے اپنی مسجد کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگایا. ان کو پاکستان کا جھنڈا یہ دین سے, اسلام سے اور اسلام کے تقاضوں سے پاکستان کا جھنڈا وہ ان کو برا لگتا ہے. تو میں نے بڑے افسوس کے ساتھ ان سے کہا کہ آپ کو کیا, اگر فرض کرو اول تو میراج کے برابر میں جو وہ کھڑی ہیں اس کے اوپر جھنڈا لگایا گیا ہے, لیکن اگر پاکستان اگر فرض کرو مینار کے اوپر بھی لگایا گیا ہوتا تو آپ کو کیا تکلیف تھی؟ پاکستان کے مسجد کے مینار پر کوئی فسق و فجور کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کا جھنڈا ہے اس پاکستان کا جھنڈا ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا, جس نے حاکمیت اعلی اللہ کی تسلیم کی ہے اس کا جھنڈا ہے. اگر وہ مسجد پر لگایا جاتا ہے یا مدرسے پر لگایا جاتا ہے تو اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس لیے میں بہت ہی دگمندی کے ساتھ اس موقع پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کی قدر کریں, اس ملک سے محبت کریں, اس ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور جو نعرے پاکستان کے خلاف, پاکستان کے مرتد ہونے کے نعرے, پاکستان کی حکومت اور فوج کے مرتد ہونے کے نعرے مختلف جگہوں پر لگائے جاتے ہیں, خدا کے لیے ان نعروں سے اپنے آپ کو خود بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. الحمدللہ ساری خرابیوں کے باوجود آج بھی میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں, اور میں وہ شخص ہوں جس نے جتنے دنیا بہت دیکھی ہے, اور مسلمان ممالک میں سوائے اکا دکا ایک دو ملکوں کے کوئی ملک نہیں چھوڑا جہاں میں گیا نہ ہوں, جہاں کے حالات سے واقفیت نہ ہو, جہاں کے علماء سے, جہاں کے دانشوروں سے ملاقاتیں نہ ہوں, ان کے حالات سے باخبر نہ ہوں. ان سب کو دیکھنے کے بعد میں آج کہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان آج بھی باوجود اپنی تمام خامیوں کے, آج بھی پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام کے نام پر قائم ہوا, اور جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حاکمیت تسلیم کی گئی. اور اس کی اگر ہم نے قدر نہ کی, اگر ہم نے اس سے محبت نہ کی, اگر ہم نے اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش نہ کی, تو پھر یہ کفران نعمت ایسا ہے کہ جس کی معافی مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کفران نعمت سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.